نحمد ونصلي على رسوله الكريم. پچھلے اتوار کو حضرت مولانا شاہد احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ایک سوال کے جواب میں آپ کا بیان تھا اس میں سے پڑھا گیا تھا جس کا عنوان ہے بیعت کی شرعی حقیقت شرعی حیثیت جیسا کچھ پڑھا گیا تھا اب بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا کیونکہ ہر زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی بعضوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیعت کا طریقہ نہیں تھا یہ کیسے شروع ہوا مختلف قسم کے سوالات اکثر ہوتے رہتے ہیں تو ماشاء اللہ پچھلے اتوار کو جو ہم نے اس میں سے پڑھا سنا بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کی گئی اسی کا ایک صفحہ پیچھے سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جس پہ فرمایا ایک مثال قرآن پاک کی دی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک پر زیر زبر نہیں لگا ہوا تھا یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف پر زیر زبر لگا ہوا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تو تھا علیحدہ علیحدہ یعنی جس وقت قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی مقرر تھے جو ان میں سے قریب ہوتا یا مل جاتا اس کو بلا کر لکھوا دیتے تھے تو مختلف صحیفوں کے اندر چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تھا اس شکل میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس زمانے میں نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر دیا پہلا کام تو یہ ہوا اور اس کی بھی تفصیل ہے پھر کہ جب مسلمہ کردار سے مقابلہ ہوا تو بہت سارے وفات جو ہے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا شہید ہو گئے کاتبین وحی جو لکھنے والے تھے وہ بھی کچھ شہید ہو گئے تو خدشہ ہو گیا کہ قرآن پاک یا تو سینوں میں ہے یا صحیفوں میں ہے اور متفرق ہے اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے اور قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ہے تو ابتدا کے اندر جب اس پر بات چلی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس پر آمادہ نہیں ہوئے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو میں کیوں کروں ایک بات آتی دین میں لیکن اس پر مشورے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اخیر آپ کا شرح صدر ہو گیا کہ قرآن کو محفوظ کرنا ہے اس لیے آپ نے کیا کیا اس پورے قرآن کو جمع یعنی وہ جو صحیفے تھے اس کو سب کو ایک جگہ کیا کر دیا جمع کرا دیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سب کو ترتیب دے دیا یعنی پہلے مرتب نہیں تھا اس ترتیب پر جو کہ اس وقت ہے تو آپ نے ترتیب دے دیا لیکن ترتیب دینے کے بعد بھی اس پر زیر و زبر کوئی نہیں لگا ہوا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جن کی عربی زبان تھی بغیر زیر و زبر کے صحیح قرآن پڑھتے تھے جیسے ہم آج اردو کی عبارت بغیر زیر زبر کے دیے ہوئے پڑھ لیتے ہیں اردو کی عبارت ہمارے پاس آتی ہے تو صفوں کے صفحے پڑھ جاتے ہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی مگر آج کسی بنگالی سے اور برمی سے اور انڈونیشیا والے سے کہا جائے کہ اردو کی عبارت صحیح پڑھو تو نہیں ادا کرتا اس لیے کو نواب نہیں کرتا تو اسی طرح اگر آج ہم قرآن میں زیر زبر نہ لگا ہوا ہو، اگر نقطے نہ لگے ہوئے ہوں، تو بغیر اس کے پڑھ نہیں سکتے، صحیح نہ پڑھ سکیں گے۔ تو حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ جو قرآن جمع کیا، اس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، نہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، نہ یا کے نیچے دو نقطے ہیں، نہ تا کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اور وہ سب صحیح پڑھتے تھے۔ مگر تھوڑے ہی زمانے کے بعد جب لوگوں کا میل جول باہر والوں کے ساتھ ہوا، تو ضرورت سمجھی گئی زیر زبر لگانے کی، تشدید کے لگانے کی، جزم کے لگانے کی، نقطے کے دینے کی۔ اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہتے زیر زبر لگانا بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں پایا گیا، تو اس کو وجود کی یہ کہا جائے کہ ہم کیا کچھ نہیں، وہ تو اس ضرورت کے بنا پر ہے کہ ہم کو حکم ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، اس کے معنی سمجھنے کا۔ مگر تلاوت قرآن کی اس زمانے میں بغیر زیر زبر کے صحیح تلاوت کرنا کیا ہے؟ ہم جیسوں کے لیے بلکہ آج تلاوت قرآن کا تو مدینہ کا رہنے والا، مکہ کا رہنے والا، جس کی مادری زبان عربی ہے، صحیح قرآن بغیر زیر زبر کے نقطوں کا نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ عرب میں جانے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ عربوں کی تو زبان عربی ہے، ان کے لیے قرآن کون سا مشکل ہے؟ تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ بات یہ نہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ جیسے زبان ہماری اردو ہے، لیکن اردو فصیح اور صحیح ان پڑھ آدمی تو نہیں پڑھ سکے گا۔ اردو کے سخیف مضامین کو ایک عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا، قرآن تو فصیح ترین زبان ہے عربوں کی، تو عام عرب بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے اس زمانے کے دوار سے۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے، میں نے کہا پچھلے جو دوار شریف تھے، اصل تو آج کل ہمارا مضمون چل رہا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، پچھلی اتوار کو یہ جو کہ کتاب سامنے آ گئی، بیعت کی شریح حقیقت، شریح حیثیت، تو جی چاہا کہ چلو تھوڑا سا اس کو روک کر بھی اس کو پڑھ لیں۔ تو پچھلی اتوار یہ مضمون تفصیل سے آ گیا تھا کہ جس طریقے سے اس میں ایک مثال دے دی، نہیں یہ تو آپ قرآن سے بھی ثابت کر دیا گیا اور احادیث ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر بھی بیعت فرمائی اور واضح خاص اعمال پر بھی بیعت فرمائی، قرآن بھی آ گیا اس میں، عورتوں کے لیے بیعت آ گیا توبہ، یہ بیعت توبہ جو سوتی آ گیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہے اس کی وہ شکر جو آج کل اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اس زمانے میں نہیں تھی، کیونکہ ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اس کی مثال بھی کہ قرآن میں اس زمانے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اب قرآن کو صحیح پڑھنا تو مقصود ہے اور پڑھا جاتا تھا، اب جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو جمع کر لیا گیا اور پھر زبر لگ گئی۔ تو اس کو بدعت کے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے ہی کہیں گے کہ یہ کیا ہے، احمق ہے۔ تو آج کہتے ہیں کہ جس طرح ہم محتاج ہیں علم نحو کے، علم صرف کے، علم لغت کے، آج عربی محتاج ہے۔ تو بھائی زمانے کی حیثیت احوال بدلتے رہتی ہیں، مگر ایسے احوال جو کہ مقصود کے بدلنے والے نہ ہوں، ایسے احوال کو سنت ہی کہا جائے گا، مقاصد وہی ہے، یعنی کہ مقصود ہی بدل جائے۔ آگے کی مثال دی، اگر آپ نے کسی کو روٹی پکانے کے لیے مقرر کیا، اب روٹی پکانا اس کے حکم دینا یہ مانا ہوں گے تو آگ بھی جلا، لکڑی بھی لا، چولہا بھی لا، توا بھی لا، آج کے زمانے میں کہ گیس کا سلنڈر بھی لا، یا جو آج کے طریقے ہیں اس کے لیے ایندھن کے، اس کا مہیا کر، کسی جگہ لکڑی نہ ملے تو پتھر کے کوئلے، کسی جگہ یہ اپلو کا استعمال کیا جائے گا، جس زمانے میں کتاب لکھی اس کا ہیرے استعمال ہوتی تھی، غرض یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر روٹی پکانا موقوف ہوا اسی کا امر ہوگا یہ سارے احکام کرنے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان کے حاصل کرنے کے لیے دلوں کے رنگ کو کم کرنے کے لیے ان اذکار کی ضرورت نہیں تھی جو آج ہم سے کرائے جا رہے ہیں. رنگ ہی رنگ ہی نہیں تھا, دل پر میل ہی نہیں تھا. وہ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایمان کے ساتھ جو آ جاتا تھا چند لمحوں کے لیے بھی آ کے بیٹھ جاتا تھا تو آپ کے قلب اکثر سے نورانی شعائیں ان کے دلوں کے اندر ایسے پڑھ کے ان کو بالکل صاف کر دیتی تھی. لیکن آج ہم کو ضرورت ہے کن کی؟ تجربہ کار مرشدوں کی, جنہوں نے بتلایا کہ اس طرح کرو. اب آپ کہیں کہ اس طرح کا ذکر کرنا بدعت ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ دلوں کی اصلاح کے لیے اور دلوں کے رنگ کو دور کرنے کے لیے اس وقت جو صوفیاء کرام جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے تاکہ دلوں کے اندر وہ نورانیت آئے, دلوں سے ظلمت نکلے اور دلوں کے اندر کی سستی دور ہو, دلوں میں ہمت بڑھے اور وہی جو مقاصد شریعت ہے اس پر آ جائے. اب جو ذکر کے لیے کہا گیا ہے اب کہنا کہ یہ بدعت ہے کہ لفظانی ہے, کیونکہ ذکر اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے. اللہ نے حکم دیا قرآن میں, ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں, ذکر کرنے کی بڑی تاکید فرمائی. مثلا حکم دیا گیا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کروٹوں پر اپنے کروٹے لیتے ہوئے, کوئی حد نہیں, قید نہیں لگائی. ذکر کرو لفظ اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا یا سبحان اللہ کا, خالی ضرب کے ساتھ یا بلا ضرب کرو. قرآن شریف میں کہا گیا اے ایمان والوں اللہ کا بہت ذکر کرو. فرمایا جاتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تم کو ذکر کروں گا, تم کو یاد کروں گا تم مجھ کو یاد کرو. تو کوئی قید نہیں لگائے گی کس طرح ذکر کیا جائے. مطلقاً ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اگر ہمارے بڑوں نے تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ ذکر کرو سانس کے ساتھ یا ذکر کرو دل میں دل کے ساتھ یا روح کا ذکر یا سر کا ذکر یا کفی کا ذکر, یہ کوئی چیز بدعت نہیں ہوگی. کیوں کہ مطلقاً جیسے حکم دیا گیا تھا جہاد کرنے کا کہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اسلام کی ہیبت کو بٹھلانے کے واسطے جہاد کرو, اب چاہے تلوار سے کرو چاہے تیر سے کرو چاہے توپوں سے ہو چاہے مشین گن سے ہو, جس طریقے سے تم اس بات کو انجام دے سکو. اب کوئی کہے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توپ نہیں تھی, ہم تو یہ تو بدعت ہے. آج کوئی سوچے گا اس کا؟ بازے نادانی میں کیا دیتے ہیں کہ پھر حضور کے سلف کے زمانے میں تو یہ کاریں نہیں تھی, پھر گدھے پر سواری کرو. آج کے زمانے میں یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بیچارہ نادان ہے. قرآن نے سواریوں کا جہاں ذکر کیا اس زمانے میں پھر کہا ایسی سواری بھی ہوگی جن کو تو نہیں جانتے, یعنی ایجادات بعد میں ہوگی وہ ہوئی. تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے کا حکم ہے, نفس کی قوت کو توڑنے کا حکم ہے. یہ دشمن یہ جو میں بے ہمت کر دیتا ہے شریعت پر چلنے سے روک دیتا ہے اور سست کر دیتا ہے, تو اس کی قوت کو توڑنا, اس کو توڑنے کے لیے ذکر جس طرح بھی کر لو, کھڑے ہو کرو بیٹھ کے کرو لیٹ کے کرو آواز سے کرو سانس سے کرو دل سے کرو تاکہ یہ قوت ٹوٹے. جیسے کہ ہم کو تلاوت سے کلام پاک کا حکم دیا گیا ہے, چاہے زیر زبر سے اس کے تباہ کرنے سے چھاپنے سے، لکھنے سے، آپسی قرآن بنانے سے، یہ جتنی چیزیں سب حکم کے اندر ہی آ جائیں گی. اب دوسری مثال دے رہے ہیں سفر حج کی. ہم کو حکم دیا گیا حج کرنے کا. اب حج کرنے کے لیے پہلے زمانے میں اونٹوں کی ضرورت پڑتی تھی، آج ہم کو موٹروں سے نہیں بلکہ جہازوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر موٹروں سے، لاریوں سے، بسوں سے سفر کرنا پڑتا ہے. تو اب اگر کوئی بیوقوف شخص کہتا ہے کہ ہم ہندوستان سے حج کے لیے جائیں گے اونٹ ہی کے اوپر سوار ہو کر، جب یہ مضمون لکھا گیا اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، اس لیے لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہا یہ جائے. کوئی بیوقوف شخص کہتا ہے ہم ہندوستان حج کے لیے جائیں گے اونٹ ہی پر سوار ہو کر، تو بتلائیے کہ حج کو متا کر سکیں گے؟ ہمیں جدہ پہنچنے کے بعد اسی طرح سے لاریوں کے بغیر، موٹروں کے بغیر جانا مشکل ہے، بسا اوقات ممکن بھی نہیں. تو چونکہ مقصد ہے بیت اللہ کی حاضری، یہ مقصود ہے، جس طریقے پر ممکن ہو وہاں پر حاضر ہونا، یہی فرض ہوگا. اور کوئی یہ چیز بدعت قرار نہیں دی جائے گی، کیونکہ مقصد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، حکم دیا گیا تھا، مقصد میں کوئی تغیر نہیں. زمانے کی ضرورتوں کے حیثیت سے وسیلے میں فرق پڑ گیا ہے، ذریعے میں فرق پڑ گیا ہے. تو میرے بزرگو، آج یہ کہنا کہ سلوک میں تصوف کے اندر جو باتیں صحیح ذکر کی گئی ہیں وہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. وہ سب کی سب معمول نہیں ہے، وہ حکم ہے. تو اصلی مقصد اس کے اندر، تصوف کے اندر، تو احسان کا حاصل کرنا ہے، اور احسان کے حاصل کرنے کے لیے طریقے خلاف شریعت نہیں ہے. جب عمل میں لائے جائیں گے تو شریعت کا حکم ہوگا. یہ چیزیں شریعت کے خلاف کوئی چیز اختیار نہیں کرتی، یعنی جائز طریقے جو اختیار کیے جائیں گے وہ اس کے خلاف نہیں ہوں گے. ہاں، غیر شرعی اسباب اختیار کرنے کی ممانعت ہے. ہاں، اگر کوئی طریقہ ایسا کرتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ساز والی قوالی چاہیے، میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ، ڈھول چاہیے، مجرا چاہیے، گانے والی چاہیے دھوم، اور ایسی اختیار کا شریعت کے خلاف ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ممانعت کی ہے، تو جو چیزیں ممانعت کی ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن جن چیزوں کی ممانعت نہیں ہے تو اصلی سنت میں داخل ہے. جیسے ابھی کریں، اب بیعت کے مطلب یہ خیال کرنا خلاف شریعت ہے، بالکل غلط چیز ہے. بیعت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی کامیابی ہو سکے. تو جو شخص واقف ہے کسی راستے کا، اس کو ساتھ لینا سفر کرنے کے لیے ضروری ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو، تو عبداللہ بن اریقۃ العیلی جو کہ کافر تھا مگر راستے سے واقف تھا، اس کو ساتھ لیتے ہیں. حالانکہ وہ کافر ہے، لیکن رہبر کی راستے کی ضرورت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے دو سانڈیاں، دو اونٹنیاں جو نہایت مضبوط تھی، پہلے سے خرید لی. عبداللہ ابن اریقۃ کو، جو راستے کا بڑا ماہر تھا، اس کے پاس رکھا اور کہا کہ ان اونٹنیوں کو اچھے سے اچھا چارہ کھلاؤ، ہم کو جب ضرورت ہوگی اپنے سفر کے واسطے ان اونٹنیوں کو لیں گے اور تجھ کو ساتھ لے کر کے سفر کریں گے. اپنے سفر کے واسطے ان اونٹنیوں کو لیں گے اور تجھ کو ساتھ لے کر سفر کریں گے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے راہبر کی ضرورت پڑی، رہنما کی ضرورت پڑی، راہ دکھانے والے کی ضرورت پڑی. کیوں؟ بغیر راہ دکھلانے والے کے دنیا کے سفر اور اپنے ملک کا سفر ممکن نہ ہوا. تو اسی واسطے وہی وسیلہ جس کو یہاں فرمایا گیا رب تب الہی وسیلہ، جس سے تم وسیلہ توسل کر سکو اس کے لیے کامیاب ہو سکو، اس کو تلاش کرو، یعنی مرشد کو تلاش کرو جو راستے سے واقف ہے اور تجربہ کار ہے. مرشد کو مرشد اسی واسطے کہا جاتا ہے جو راستہ دکھلانے والا ہے، ارشاد کرنے والا ہے. مگر ہر لنگڑے لولے کو مرشد راستے میں نہیں لیا جاتا، رہنمائی کے واسطے لیا جاتا ہے صحیح کار، واقف کار، تجربہ کار. تو اسی واسطے میں فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ بیعت کی ضرورت باقی نہیں ہے، یہ شبہ غلط ہے. بیعت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، وہ قرآن میں ہے اور قرآن اس کی دلالت کرتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں جب تو قرآن کی آیت موجود ہے نا، کونوا مع الصادقین، اس وقت اہل صدق دنیا میں رہیں گے. ہم کہتے ہیں کہاں ملیں گے اللہ والے، کہاں ملیں گے؟ کبھی ہم بھی کہتے ہیں صحیح اصل میں اسی زمانے کی میں بھی پیداوار ہوں. غلط زیادہ رواج پا جائے اور غلط زیادہ دیکھ کر تو خیال ہی ہو جاتا نا کہوں گے، اب صحیح بندہ کہاں ملے گا؟ ہر جگہ دو نمبری شروع ہوگی آج کی اطلاع. جب کس راستے میں چلنا شروع کیا تو پھر پتا چلا کہ نہیں ہے اور بہت ہے. پہلے یہ تھا کہ کہاں ہوں گے، لیکن جب چلنا شروع کیا تو پھر پتا چلا کہ ہیں اور ہیں بھی بہت ہیں. اللہ کا شکر ہے کئی علاقوں میں جانا ہوا اور ہر جگہ اللہ والے تھے. جہاں غلط رواج ہے وہاں اس زمانے کے اعتبار سے وہ زیادہ بات ہے کہ جنہیں گمراہی تلاش کریں گے تو وہ نہیں ملیں گے، وہ نہیں ملیں گے اس زمانے کے اعتبار سے. ہاں اگر جنہیں گمراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش ہے تو ان کے مریدین جیسے ہم بن جائیں تو وہ بھی آ جائیں گے. ہارون رشید نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا کچھ بہت ذرا ایسے ہی دیکھیں، انہوں نے ان کو کسی بات پر گیا نا ذرا سترنج کرتے کہا کہ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، میں تو مدد کر رہا ہوں، آپ تو خلافت راشدہ کی، وہ تو آپ تو خلافت پر قائم ہیں تو خلافت راشدہ تو ایسے تھے اور ایسے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بھائی تم بن جاؤ ان کے معمولی جو رایا تھی تو میں بھی وہی بن جاؤں. اگر مریدین بن جائے شیخ چبلی جیسے رحمت اللہ جیسے تو جنید بغدادی آج بھی آنے کو تیار کرتے، وہ تو وہ تلاش کر رہے ہیں اور ہم اس لیے ہمارے زمانے کے اعتبار سے میں اب کر رہا ہوں مکی بلاکوں میں جانا ہوا اور دیکھا کہ ان کے گرد اللہ نے ایسا مجمع بھی ان کو دیا جن کے اندر واقعی تبدیلی نظر آتی. ایڈمیشن کی دفعہ رکھ دیا کسانگڑھ جانا ہوا ایک دفعہ، کچھ نوجوان مسجد کے اندر دوسروں سے طرح مختلف ہو جاتے ہیں، ایک عجیب بات یہ بھی ہے پتہ چل جاتا ہے حرکات و سکنات سے چہرے کے تاثرات سے کچھ پتہ چلتا ہے اندر انسان کے ہوتا ہے نا، اس کے اثرات باہر بھی چھلکتے ہیں تو لگ رہا تھا کہ ان کا کہیں تعلق ہے اصلاحی. ان سے پوچھ ہی لیا، انہوں نے بتایا کہ ہاں یہاں سے قریب ایک روڈ ہے 5 کلومیٹر پر, وہاں ہمارے یہاں تک لگتی ہے. میں نے کہا مجھے لے چلو. اب ان نوجوانوں کو دیکھ کر میرے اندر کی تحریک اٹھی گئی, چلو جی ہم چلیں گے. انہوں نے کہا عشاء کی نماز وہاں دیر سے ہوتی ہے, عشاء کی نماز وہاں پڑھ لیں چلیں گے. اتنے ضعیف تھے کہ جھکے ہوئے تھے. نماز پڑھائی انہوں نے, عشاء کی نماز جو پڑھائی تو نماز کے اندر ہی لطف آ گیا. نماز کے بعد بیٹھے تو تعارف ہوا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مکتب کٹھے پڑے ہوئے تھے. مولانا حسین مدینہ مفتی صاحب جیل کاٹی ہوئی انگریزوں کے خلاف, اس وقت آج جنگل میں پڑے ہوئے, خان کا بھی ہے مدرسہ بھی ہے, غیر معروف سب مجھے نہ بھی یاد ہے نہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے. یہ بات کان میں کی مان نہیں کی, ایسے یہ کام ہے بننا کی بات, یعنی ایسی غیر معروف کی جگہ جس کا بھی نام بھی یاد نہیں آ رہا لیکن مسجد بھی مدرسہ بھی خانقاہ بھی طالب علم بھی ذاکرین بھی مختلف علاقوں پڑھے ہوئے تھے, فارغ بھی نظر آئے. لیکن ایک بات درد سے کہی انہوں نے, میں نے پہلے کئی دفعہ سنائی, فرمایا یہ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں میں ان کو ذکر بتا دیتا ہوں لیکن کوئی ذوق والا نہیں ہوتا. غور کرے لیکن کوئی ذوق والا یعنی جو سودا میں بیچنا چاہتا ہوں اس کا خریدار کوئی نہیں ہے. تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے اندر بھی, میں نے بتایا نا نظر آ رہا تھا, لیکن جس معیار پر وہ خود تھے اور جس معیار پر وہ لانا چاہ رہے تھے اس کا طلبگار کوئی ہو تو پھر در سے بات کر. میں نے عرض کیا مختلف جگہوں پر جانا ہوا کوئی نوکری مل جاتا, خالی نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کیا تھا جب تک قرآن ہے اہل صدق رہیں گے, صدیقین رہیں گے, اللہ والے رہیں گے. جب قرآن خالی آ جائے گا صدیقین بھی ختم ہو جائیں گے, تو ابھی تو ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, اس لیے مرشدین ہیں اللہ والے ہیں. حضرت سیدنا علی شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جہاد کیا تھا انگریزوں کے خلاف, ان کی کتاب ہے صراط مستقیم. وہ بیعت کے فائدے بتلاتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس برگزیدہ بندے کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت اور عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کی کفالت کرتی ہے. جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی وجاہت کی وجہ سے بیعت کرنے والے کی کفالت کرتی ہے, اور دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے اس کی حفاظت کرتی ہے. اگر وہ شخص وہ مرشد اللہ تعالی کے یہاں پر بہت بڑی عزت رکھتا ہے, کبھی اس کو مطلع کر دیا جاتا ہے, اگر اس کا مرید کسی گمراہی کے اندر پھنس رہا ہے تو اللہ تعالی پیر کو مطلع کر دیتا ہے. بات پہلے بتا دیا نا, دو طریقے, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس مرشد کو مطلع کر دیتا ہے کہ تمہارا یہ مرید اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ اس کو فلانی خرابی سے نکالو, تو مرشد تدبیریں کر کے اس کو نکالتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند کریم خود ہی اس کو اس مرید کو خرابی سے نکالتا ہے اور کسی فرشتے کو حکم دے دیتا ہے یا کوئی روحانی حقیقہ غیبی کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ چیز اس کی حفاظت کا باعث بنتی ہے مرشد کی صورت میں آ کر. یہ دوسرا طریقہ ہے. مرشد کو نہیں پتا, یہ بھی بتا دیں. صراط مستقیم کتاب جو ہے نا سید احمد شہید احمد اللہ علیہ کی لکھی ہے مولانا اسماعیل شہید احمد اللہ علیہ, انہیں کے ارشادات جو سنی جس پر آج بہت اعتراض کیا جاتا ہے کچھ جملوں پر سیاق و سباق کے ہٹا کر, یہ بھی عرض کرتا ہوں. اگر اس کتاب کو شروع سے اخیر تک پڑھیں آپ تسلسل کے ساتھ کبھی اشکال بھی پیدا نہیں ہوگا, اور اگر تسلسل نہ پڑھیں اور کچھ اس میں خطر میں کاٹ چھانٹ کر دی جائے, آج کل سے خیانت بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ بزرگوں کے الفاظات کو کان چھانٹ کے کچھ میں سے کچھ نکال کے علیحدہ لے آتے ہیں اور اعتراض ہو جاتا ہے, دیکھو جی یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہو, یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں, یہ خیانت بہت بڑی. اب یہ دیکھیے, یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اس بیت کے تعلق سے اتنی صراحت کے ساتھ, اتنی وضاحت کے ساتھ اس کی اہمیت, اس کی افادیت کو بتا رہے ہیں. دلیل تو قرآن سے پہلے آ گئی نا, وابتغوا الیہ الوسیلہ آ گیا نا, اب وسیلہ تجربہ کار یہاں آ گیا, مثال بھی دے دی نا, وہ راستے کا چلنے والا تجربہ کار ہو. اب آگے یہ کیسے ہوتا ہے کس کو بتا رہے ہیں کہ جب اس نے بیعت کر لی, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نے توبہ کر لی اور عہد کر لیا اور اپنے مرشد کے فرائض بتائی ترتیب پر ذکر اللہ کی قصد شروع کر دی, اب تربیت اس کی شروع ہوگی. بعض اوقات اللہ پاک جو ہے اس مرشد کو الہام کر دیتے ہیں, الہا کر دیتے ہیں, اس کو مکشوف ہو جاتا ہے, اس کے دل میں ڈالتے اس کو پتا چل جاتا, بعض اوقات مرشد کو بالکل پتا چل جاتا, لیکن اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, اس کو لطیفہ غیبی مرشد ہی نظر آتا ہے, وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے, وہ لطیفہ غیبی ہوتا ہے. یہ دونوں طریقے تھے, اب یہاں گڑبڑ ہوتی ہے اس بات کا. تو برتی اللہ ہی بات وہ ذریعہ بنا دیتے, یعنی وہ چیز اس کی حفاظت کا باعث بنتی ہے مگر مرشد کی صورت میں آپ اجتداد کا قصے ہیں. ہم اپنے حضرت رحمت اللہ کے پاس جاتے تھے, بارہ ایسا ہوا کہ بالکل دل کی بات ایسے کہتی جیسے کہ پڑھ لی, اور ساتھ ہی سماجی مجھے ان میں غیب نہیں ہے جی, اللہ کبھی دل میں ڈال دیتے ہیں, کدھر منسوخ کر دیا, اپنی طرف کیا. اللہ دل میں ہمارے حضرت کے خلیفہ قاری غلام محمد کہاں کرتے دور میں, انہیں کے ذمہ پہلے ہلکا ہوا کرتا تھا پھاگوڑا, حضرت کا گاؤں کانبفا, درمیان میں گھاٹیاں پھر دریا پھر آگے چڑھائی دوسری پہاڑی, وہ ادھر اس پہاڑی پر رہتے تھے. یہ مجھے خود سنایا انہوں نے استاد جی نے, قاری غلام محمد صاحب نے, کچھ دن گئے ہوئے ہو گئے, تو جانا بھی آسان تو نہیں ہوتا تھا, حضرت صاحب نے پہاڑی آ رہی ہے مطلب کہتا بھی کون نہیں, پہلے اترنا اترنا مجبور کرنا, وہ پیس کیسے سیکھ جائے, تھوڑا دریا کو پار کرنا پھر اس کو چڑھنا, ہم جیسے کو تو گھنٹوں کرنا, ان کے تھوڑا سا آسان چلنے کا, لیکن پھر بھی آسان نہیں تھا, پھر موسموں کے اعتبار سے تغیر, تو کچھ کیسے دن ایسے گزرے کہ میں جا نہ پایا. تو میں دوپہر کا وقت درانتی سے چارہ کاٹ رہا تھا, تو حضرت کی آواز آئی, بھی آتے کیوں نہیں آؤ, صاف آواز سنی حضرت کی آواز سنی, میں نے درانتی کو وہیں پھینکا اور سیدھا وہاں سے پھینکا اور حضرت کے پاس آ گیا اور آ کے کہا جی آپ نے بلایا تھا, میں آ گیا, میں نہیں بلایا تھا. جی
میں نے آواز سنی آپ کی, آپ ہی کی سنی. اگر میں قسم کھاتا ہوں کہ بھائی مجھے میں نے نہیں کی, قسم کھاتا میں نے سمایا مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے, اس نے آپ کی تربیت کے لیے آپ کو بات سنا دی. لطیفہ ریاضی ہو گیا نا یہ اس کے سمایا. اب وہ کہتے کہ میں نے سنی. یہاں کئی دفعہ ایسا ہوا, یہاں بھی ہوا, میں بھی قسمیاں کہتا ہوں. ایک صاحب آئے ملنے کے لیے زہر سے کہ اذان کے قریب. اب زہر کے اذان کے قریب کا وقت کیا ہے؟ زہر کی تیاری, کیونکہ استنجا وضو اور پھر آگے تحیت المسجد سنت موقع دا. اس وقت تو ملنے کی کوشش کرتا تو معذرت کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں اثر پڑے گا. اب وہ کچھ بات کہتے ہیں, کچھ بات پوچھنی ہے. میں نے کہا بیٹا اب تو اب ہلکے کے بعد پوچھنا. اوپر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی بات ہے, میں نے کہا ہلکے کے بعد. خیر ہلکے میں شریک ہو گئے جیسے بجٹ لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب دعا ہوگی, دعا کے بعد جانا ساتھی جانے کے وہی مسافہ کرنے لگے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو بات پوچھنی تھی, آپ نے کہا تھا تو بھی اب پوچھ لو. کہنے لگے ضرورت ہی نہیں ہے, جواب مل گیا. جو بات پوچھنی تھی اس کا جواب. اور میں نے بس نہیں کہا مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ نے کیا پوچھنا تھا. اللہ نے کیا لا دیا. تو ایسا تو بارہ ہوتا ہے, لیکن یہاں بتا رہے بعض اوقات خبر ہو جاتی ہے, بعض اوقات خبر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت کے پیر بھائی, پیر بھائی سمجھتے ہیں نا, ایک ہی شہر کے یہ قوت ہے نا, ایک نسبت کی قوت ہوگی نا, ایک محبت کی ہوگی نا. حضرت کے وصال کے بعد ان کا پتہ چلا کراچی کے اندر رہتے ہیں, لاندی میں ایک گیزر کالونی ہے اور وہاں بسم اللہ مسجد کے قریب رہتی ہیں. اللہ نے موقع دیا کراچی جانا ہوتا تھا تو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے, کیونکہ انہوں نے شمس رحمت اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے, توبہ اٹھائی ہوئی ہے. 130 سال کے بعد ان کا وصال ہوا, تو بھی جھکے ہوئے تھے. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ گمنامی میں ہم پہنچ گئے, تلاش کرتے کرتے لانڈی سے گدڑ کرونی, گدڑ کرونی سے بسم اللہ مسجد. اب بسم اللہ مسجد میں ہم گئے تو بچوں کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں. ان سے پوچھا یہاں پر حضرت یونس, ان کا نام یونس تھا, حضرت یونس ان سے ملنا یہاں قریب ہو کر آتے. کہنے لگے میں تو 5 سال ہو گیا یہاں پر درس دیتے ہوئے, اس نام کا بندہ میں نے کبھی سنا. انہوں نے امام صاحب نے بھیج دیا. امام صاحب بھی کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے امامت کراتے ہوئے, اس نام کا بندہ میں تو نہیں جانتا, اس محلے میں کوئی ہے. اب تعجب ہی ہوا کہ خبر ہمیں بڑے پکے بندے نے دی ہے, ایسی رہتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بسم اللہ مسجد بھی یہی ہے, گدڑ کلب بھی یہی ہے, لیکن یہ بتا دیں ہو نہیں سکتا. اچانک انہیں مولوی صاحب نے کہا, ایک بڑے سال اس کے بزرگ ہیں پاگوڑا کے, ان کو میں وہاں پگوڑا ہی گئی, وہاں ان کو پگوڑا والے بابا جی کہتے ہیں. ان کے نام سے کوئی یقین کچھ علاقوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ اصل نام بڑے سادہ سے بزرگ پر نماز پڑھتے ہی جاتے ہیں. میں نے کہا انہیں کو بتا. خیر ان کے بیٹے سے ملے, ان نے کہا میرے والد صاحب حضرت یونس. پھر گئے ان کے کمرے میں, حیران ہوئے کہ میرا کس نے بتایا. انہوں نے بھی دورہ دیوبند سے کیا ہوا تھا, ایک تو وہاں سے کیا ہوا تھا, مانا حسین مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھا, بلکہ فرماتے تھے میرا کھانا حضرت کے گھر سے آتا تھا. دیوبند کی عادت یہ تھی دیوبند مدرسہ کے زمانے میں کہ کچھ مدرسے کے طلبا کی تعداد جو مقرر تھی مطبخ سے کھانا ان کو ملتا تھا, جب کچھ مخلصین اور زیادہ آ جاتے جو ان کی استعداد سے زیادہ ہوتا تو اپنے ذمے لے لیتا ہے, تو پھر حضرت مدی رحمۃ اللہ کے ذمے لے لیتے ہیں, میرا ان کے ذمے تھا میں نے رکھے یعنی وہ زمانہ. اور دوسرا دورہ انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں یہاں پر غروج ایک جگہ ہے, ایک بزرگ گزرے یہاں پر وہاں سے لکھ لیا. اور مولانا سرفراز صدر صاحب جو گکھڑ والے ان کے ہم مکتب ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا, پھرے بھی کافی ہوئے کیونکہ ایسے علم میں سے تھے. شمس الرحمۃ اللہ شمس رحمۃ اللہ کی صحبت اٹھائی کہ ان کے وصال کے بعد ان کے سب سے بڑے خلیفہ تھے نانگا بابا, ان کی زیادہ صحبت اٹھائی. نانگا بابا کے نام سے نا سمجھ کے نانگے رہتے تھے اسلام باب کا. تو ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب سفر کرتے پھر تو پوری کمیز شلوار پورے اس میں, اور مقام پر بس ستر گھنٹہ ہوتا یعنی لنگی ناف سے ہیں گھٹنوں کے, اس لیے ان کو مشہور کیا تھے, وہ نانگا ہو گیا نا ستر نہیں, تو اپنے مقام حالانکہ اللہ کے حکم سے اس کا نانگا بال کا بھی شاید پہاڑی پہ ٹھنڈا لگتا آگے مقام پر کہتے ہیں. اسی آپ شخصیت کے سب سے بڑے بڑے جی ممکن, تو ان کی خوب سبق تھا انہوں نے حضرت کے وصال کے بعد. ان کا تذکرہ کیسے شروع ہوا, بات سے بات نکلتی چل جاتی ہے.
لطیفہ غازی کے بعض اوقات بزرگ کے دل میں اللہ تعالیٰ پاٹ ڈال
کہ بعض اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور بعض کا پتہ چل جاتا ہے بعض کا پتہ نہیں چلتا ہے. اسی زمن میں یہ بات سنتی لکھنا خراب بات اللہ ڈالیں گے تجھے کبھی نکل جاتا ہو کیا, ان کی طرف کیوں میں آیا, ان کا تارا تارا لگ پڑا نا, یہ خاص بات تھی اس وجہ سے ان کی طرف آیا کہ بزرگوں کی باتوں کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال ان کی خدمت میں حاضری ہوئی, خوش ہو گئے, وہ بھی پہلی دفعہ تعارف ہوا اور بہت ہی محبت ہو گئی. ہاں یہی بات ہے کہ پھر جب بھی کاشی جانا کیا جانا تو انہوں نے محبت کے ساتھ میں پھر پوچھنا اب کب آؤ گے, یعنی خواہش ہونی کہ میں جلدی آنا, میرے سال میں کافی عرصہ تک دو سفر ہے کراچی, گرمیوں میں ایک سردیوں میں, گرمیوں میں ایک مہینہ اور سردیوں پر درجے میرے کئی سال معمول رہا ہوں. ان کی خواہش ہونی کی تو وہ فرمانے یہ لگے کہ میں 76 میں حج کیا اور حج کرنے کے بعد میرا بیٹا یہاں پر تو یہاں پر پڑ گیا رونا بھی بس میرے پر غلبہ ہو گیا تنہائی کا, اس سے پہلے خوب پھر پھر کے کام کیا اور یہاں حج کے بعد کیا ہو گیا غلبہ تنہائی کا, اسی بیٹھک میں بیٹھے تھے کہتے اسی میں گزار دیا, نماز جا کے مسجد میں پڑھ کے میں یہیں آ جاتا ہوں اور اللہ یہاں بھیج دیتے ہیں, حدیث کا درس بھی دے دیتا ہوں اور قرآن کی وہ بھی آ جاتے ہیں, کتاب تو ساری رکھی ہوئی ہیں, مسجد اس لیے بیٹھتا کہ امام کہہ رہے میری چیٹنا لے لیں, جب آج کے زمانے کی تنہائی ہیں اس لیے میں بس چپ کے سے نماز پڑھ, جو وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے بابا چلے گئے اچھی اخیر وقت تک درس کیا اور طالب علم شاید ان کے پاس بچے اور کراچی میں کسی کو نہیں پتا کہ مدینہ کا شاگرد جہاں پہ, میں نے کئیوں کو بتایا خراب ہوئے تو اچھا ایسی گمنامی کا غلبہ ایسا ہوا اپنی تنہائی میں بس ابھی سے. ایک دفعہ ہم گئے چھوٹی سی تنگ سی گلی تھی, گاڑی جانی تھی اندر, تو گاڑی میں باہر کھڑی کرنی پڑتی تھی بازار کے اندر, جیسے بازار سے گلی میں داخل ہوئے تو دروازے پر باہر اپنے ہی کھڑے ہیں, ادھر ہی دیکھ رہے دروازے کی طرف. فرمانے لگے جب قریب آئے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, میرے دل نے کہا مہمان آئے, باہر نکل کے استقبال کرو. میری ہمت بازار تک جانے کی تھی نہیں, میں کہا دروازے پر ہی کر لیتا ہوں, تو باہر نکل آیا تو آگے آ پا رہے. تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں, کبھی بتا دیا جاتا ہے کبھی. اور مثال سے ایک ہفتہ پہلے میں وہیں تھا, بلکہ ایک ہفتہ پہلے میں کراچی سے آیا, ایک ہفتے بعد خبر مل گئی کہ ان کا وصال ہو گیا. جب جانا پوچھنا اب کب آؤ گے, کہ اب اس سال نہیں پوچھا, بلکہ یہ پوچھا, یہ بن رہی تھی مسجد اس معنی میں, بنی نہیں تھی ابھی, تھنی بن گئی تھی وصال کے وقت, اس سے پہلے بن گئی تھی, کہ آپ کی مسجد جو ہے نیلا گنبد سے کس سمت میں ہے. یہ لاہور کی نیلا گنبد انہوں نے دیکھی ہوئی تھی نا مسجد نا, اس سے تعین کر رہے ہیں کس سمت میں ہے, پتا لکھوایا ہے پورا کہ کس سمت میں ہے. پھر فرمایا کہ کس دن جا رہے ہیں واپس, میں نے بتا دیا سلام تاریخ کو, تو اسٹیشن وہیں سے جاؤ گے یہاں سے جاؤ گے. میں ٹھہرا ہوا تھا سمنا آباد میں وہ واٹر پمپ کے پاس فیڈل بی ایریا میں, اور یہ لانڈی کہاں اور اسٹیشن کہاں. بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تم چپ رہو جی, میں سمجھ گیا کہ حضرت کی خواہش ہے کہ ایک ملاقات اور من کے بھار ہو. تو گئے زیارت کی, دعا کرائی, پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد ان کا ساتھ جھکے ہوئے تھے, میں نے بتایا ضعیف تھے. کہتے ہیں کہ وصال سے ایک دن پہلے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور بیٹے سے کہا کہ کھانا پکاؤ, میں نے دعوت کرنی ہے بہت سے دوستوں کی, اپنے جاننے والوں. میں نے بہت کہا میں دن میں یہ میرے پیسوں سے, ایک تو یہ کام ایک دن پہلے کیا, سب کو بتایا جاتا اور سب کا کھانا کھلایا, اور وصال سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھے اور چل کے سب کے پاس جا کر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بازار تک گئے, سب کو مل کے آ کے لیتے ہیں. تو گمنامی کے اندر ہے اپنی زندگی کا آخری گزار کر. بات تربیت کی بتا رہا ہوں, یہ جو فرما رہے ہیں نا کبھی اللہ ان کو بتلا دے کبھی. ہمارے آزم صاحب آج نہیں آئے, یہ وہ کراچی ہوتے تھے, میں کون موسم ایئرپورٹ کو دیکھ لیتی ہوں, یہ ہمارے سب گئے ہوئے سادہ سا کمرہ تھا, الماری میں کتابیں پڑھی لیکن میں نے آدھی اس کی ساری چیز. کہتے بیٹھے بیٹھے ایسے میں دل میں خیال پتہ نہیں کتابیں کون تھی, بھیا یہ بھی کتاب ہے. کہتے اسی لمحہ جس لمحے میرے دل میں یہ خیال آیا, آدمی نیا جاتا تو ہوتا ہے نا جسوس ہوتا ہے نا کمرے کی چیزوں کو دیکھنے کا, ابھی دیکھا نہیں, چہرے کا رخ پھرا نہیں, خیال آیا. لیکن شریعت میں متحرہ تھا, اہتمام اتنا تھا, پابندی اتنی تھی کہ بیان سے بیٹھا ببال کے کیا. یعنی تصوف کے اندر بھی یہ نہیں کہ شریعت سے نکل گیا ہوتا ہے, بعض یہ دعویٰ کر جاتے ہیں
اہل حق ہمیشہ شریعت کی حدود کے اندر رہیں, تجاوز بلکہ جتنا ان کے اندر باطنی قوت بڑی تعلق مع اللہ مضبوط ہوا, یاد نا حفاظت سے ہوگی نا. بات تو یہ ہے کہ جو واقعی اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے اور اس کو پھر اعتماد ہوتا ہے اور اس اعتماد اور عقیدت کی برکت سے تربیت کرنے والا, حضرت ہمارے خود فرمایا کرتے تھے بھائی مربی حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے, بعض کا اشاروں کے نام بتا دیتے, سمجھدار مطلب سمجھ آتا ہے, کوئی غلطی ہو گئی کبھی اشاروں کنایوں میں اور کبھی سرحد میں. تو ایسے بندے رہے ہیں اور ہیں اور رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ کہاں ملیں گے. لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ یہ چیزیں مقاصد میں سے نہیں ہیں, یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ شریعت مطہرہ پر ظاہری اور باطنی طور پر عمل. تو یہاں پر ہماری بیعت کے فوائد حضرت سیدہ مسیح رحمۃ اللہ کا پڑھ رہے تھے, پھر ذرا وہ الفاظ میں دہراتا ہوں دوبارہ, اندازہ لگا لیں کہ کون کہتا ہے کہ یہ خلاف ہے. پروپیگنڈا بات کا شروع ہو جاتا ہے نا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ جنہوں نے جہاد کیا تھا لوگوں کے خلاف, ان کی کتاب خلاف مستقیم لکھنے والے ان کے خلیفہ خاص ہیں مولانا اسماعیل شہید, لیکن ارشادات خود ہی کے ہیں. وہ بیعت کے فائدے بتلاتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں, یہاں لکھتے نہیں لکھا کیا فرماتے ہیں سنا نا اپنے انہوں نے, کہ جب کوئی شخص کسی خدا کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے, اس برگزیدہ بندے کی جو کہ اللہ تعالی کے دربار میں قبولیت و عزت ہے, تو اللہ تعالی کی رحمت کی سب کی کفالت کرتی ہے جو اس کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے. اللہ تعالی کی رحمت اس کی وجاہت کی وجہ سے بیعت کرنے والے کی کفالت کرتی ہے, اور دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے اس کی حفاظت کرتی ہے. کون؟ اللہ تعالی کی رحمت. یہ نہیں کرتا ہے. کون کرتے ہیں؟ اگر وہ شخص وہ مرشد اللہ تعالی کے یہاں پر بہت بڑی عزت رکھتا ہے تو کبھی, یہ بھی ہر وقت نہیں فرمایا, ہر وقت کے اعتبار سے کہتے ہیں تو سب پتا ہی ہمارا نہیں, کبھی اس کو مطلع کر دیا جاتا ہے اگر اس کا مرید کسی گمراہی کے اندر پھنس رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پیر کو مطلع کر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کو فلانی خرابی سے نکال دو. جیسے اکیلا اپنی حضرت کا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بعض کا اشارتن کنایت میں بھی حکمت ہوتی ہے اور بعض کا صراحت بالکل صراحت, وہ مرشد تدبیریں کر کے اس کو نکالتا ہے پتہ چل گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند کریم خود ہی اس کو اس مریض کو خرابی سے نکالتا ہے اور کسی فرشتے کو حکم دے دیتا ہے یا کوئی روحانی لطیفہ غیبی کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ چیز اس کی حفاظت کا باعث بنتی ہے, مگر مرشد کی صورت میں آ کر. یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ گمراہی کا ذکر ہے. یہ دنیا کی مانو سا کا نہیں ہے جو آج ہم نے مفہوم بنا لیا کہ اللہ والوں سے ہیں, ان سے کرامتوں کے طالب ہیں, تم کیا مادی کرامتوں کے طالب ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ معنوی کرامت ہے. یعنی اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو بیعت ہے وہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی, یہ تو روحانی فوائد کے لیے, گمراہی سے بچنے کے لیے, شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنے کے لیے. اس لیے شریعت مطہرہ پر چلنے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے ان کا ادارے کھائی کر. یعنی مرشد کو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ گڑبڑ ہے, اس کے ادارے کے لیے اس کو تدبیر سکھائی جاتی بتائی جاتی ہے, یا چونکہ اس نے تعلق جوڑا ہے اپنی اصلاح کے لیے اور مربی حقیقی اللہ کی رات خود چاہتے ہیں, اس کے مرشد کو بھی ایک بڑی عجیب راز ہے اس کے اندر. اللہ پاک بعضوں کے ساتھ ایسا پردہ پوشی کا معاملہ کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ اس کے اس ایپ کو اس کے مرشد کو پتہ چلنا دیتے ہیں. براہ راست اصلاح بھی کر دی مرشد کی شکل میں لطیفہ غیبی بھیجتا بھیج کر اور مرشد کو پتہ بھی لگنے, اب یہ مریض سمجھتا کہ میرے مرشد نہیں. ابھی ایک ساتھ میں سوال کیا تھا تھوڑے عرصہ پہلے کہ بھائی گناہ تو اللہ بندے کا معاملہ ہے نا, گناہ تو بندے کا اللہ کا معاملہ ہے نا, اس کا مرشد کو بتانا ضروری ہے؟ تو بالکل ضروری نہیں, بالکل ضروری, بالکل ضروری نہیں ہے, کیونکہ اللہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کا پردہ کھلے, لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے تکرار کر لے, میرے سامنے تکرار کر لے, اللہ کا پردہ نہیں کھلے. وہ ستار القلوب ہے, وہ تو قیامت کو نہیں کھولے گا اس کا پردہ, ستاری کی چادر ڈال کر بلایا جائے گا اور پھر اقرار کرایا جائے گا کہ دیکھ یہ کیا تھا, ہم انکار کرے گا, کر سکے گا انکار, انکار کہاں کیا تھا بھائی, جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے تو پتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا مجھے تو پتا ہے نا, اللہ سب کے ساتھ فرما دے آج ہی کرا لیں, جو اللہ کے آگے شرمسار ہو کر اور معافی مانگتا رہے گا اس کے لیے ہے ستاری کی چادر ڈال کر چھوٹے چھوٹے گوائے جا کے دیکھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا, پھر سمجھے گا جا دنیا میں ستاری کی ابھی ستاری ہے, چل کہے گا ابھی اور نہیں ہے, وہ کتا ایک گنوائے تو احساس کرانے کے لیے میں سب پتا ہے. اس لیے بتانے کی ضرورت ہے, اللہ پاک ایسا پردہ ڈال, اب چونکہ اس کا ایک تعلق ہے مرسل کے ساتھ اور محبت ہے عقیدت ہے اللہ کا کہ اس نے کیا لطیفہ غیبی کی شکل, اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے اور اصل مقصد پر اللہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ ایک اچھا مضمون چل رہا ہے, ابھی جب تک اس کو ہم ہیں وہ دیکھیے ان مجالوں سے ہم اللہ والوں کے اشارات کبھی قدیم قدیم جدید پڑھتے رہتے ہیں, مقصد ایک ہی ہے نا, اس سے مدد ملتی ہے, تو انشاءاللہ بچے ایسے پڑھیں گے. اب اللہ سے مانگیں کہ جو اس سے مقصود ہے ہماری مجلس سے دل کی کامل اصلاح, اللہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما دے, اور اس کے لیے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنے والا بنا دے, ہمارے یہاں ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق کی بات آ گئی نا, ذکر کرنے کا حکم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ دینا یا رسول اللہ قیام و قعود والا جنوب ہے, تین ہی حالتیں یا قیام یا قعود ہے, جنوب ہے کھڑا بیٹھا لیٹا, یہ اپنا ذکر کرو. فرماتے تھے کہ دوزانوں بیٹھنا عادت ہے, لیکن جس کو عادت نہیں وہ دوزانوں بیٹھے گا تو اس کی طبیعت میں کیا ہو جائے گا, انتشار آ جائے گا, یکسوئی نہیں ہوگی. تو بھائی ذکر کرو جس میں یکسوئی ہو, چار زانوں بیٹھو, دو زانوں بیٹھو, ٹیک لگا لو, جیسے چاہو ذکر کرو. تو یہ تو آ گیا کہ ذکر کے فائدے ہیں, اور ذکر کا بڑا فائدہ کیا ہے, لکھوں پر فذکروں نہیں, ذکروں تو مجھے یاد کرو تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ذکر جو ہے اللہ کی توجہ کا کھینچنے والا ہے, اور اللہ پاک کی جو توجہ آئے گی تو دل کے اندر نورانیت آئے گی, اور دل میں بیداری آئے گی, دل میں گناہوں کے خلاف مزاحمت پیدا ہوگی اور بڑھے گی, دل میں اطاعت کی رغبت بڑھے گی. لیکن بھائی جو ذکر سے یہ چاہے گا, جو ذکر کے مزے چاہے گا تو مزے مل کر جائیں گے, لیکن اتنا ضرور اگر گناہ کو چھوڑنے کی اس کو فکر نہیں ہے, شریر پر چلنے کی نہیں ہے, اس کی مطلب میں کہتے بعد ذکر پڑے رہتے ہیں, اس کے مزوں میں پوچھے پڑے رہتے ہیں, بس مزے مل گئے تو خوش ہے, نہیں ملے تو پریشان. کیونکہ ذکر سے اصل مقصود تو مذکور ہے, یاد سے مقصود ہے جس کو یاد کر رہے ہیں, یعنی اس کا دھیان خیال ایسا رہنے لگے اسے حیا آنے لگے. یہ چکر دے دیتے ہیں نا اور کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا, آج کل اس کو کیا سمجھتے ہیں, مہارت سمجھتے ہیں. بزنس کے اندر تو خاص طور پر ٹیکٹکس سکھائی جاتی ہیں نا, اس کو پتہ نہ چلے گا, آپ کو پتہ کسٹمر کو پتہ چلے تو کیا ہو گیا, اس کی جیب خالی کرا دے. تو ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر ایسی بیداری حاصل کرنی ہے کہ وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے دل کے اندر کے سارے گوشوں سے پوری طرح وہ واقف ہے. اس سے پھر ایسی حیا آئے گی کہ نہ سمجھ کی ضرورت ہوگی, شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. جیسے بچے نے ایک چند گھنٹے کی بات کی تھی نوجوان نے, تو یہ بند نگاہی چھوٹتی نہیں, ایسی لت پڑ گئی ہے کہ یہ چھوٹتی نہیں ہے. کیوں لکھا یا نہیں آج, میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ والدین بیٹھے ہوں پھر بھی دیکھ لو گے؟ کیسے کہہ رہے چھوٹتی نہیں ہے, ابھی کہہ رہے چھوٹتی چھوٹتی نہیں ہے. اب والدین کی بات آتے ہی اس پر کپ کی تاری, کپ کپی تاری نہیں, ضرورت ہوگی میں کو استاد کے سامنے ضرورت ہوگی, کبھی شہر کے سامنے ضرورت ہوگی. عجیب بات ہے کہ والدین کی موجودگی کے احساس میں نفس کے اس گندے تقاضے کو بڑی سہولت سے دبا دیتے, استاد کی موجودگی کے احساس میں نفس کے اس گندے مطالبے کو آسانی سے کیا کرتے ہیں, دبا دیتے ہیں. وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت ہر حال میں ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہا, پھر کیسے ضرورت ہو رہی ہے, پھر نفس کیسے ہو رہا ہے, کیونکہ دھیان نہیں بنا. یہ دھیان تو کم نظر آ رہا ہے نا, اور یہ بنانا ہے, یہ ہے سلوک سارا کا سارا, تو سبب یہ ہے سارا کا سارا کہ یہ ایسے بن جائے. اب جس کا یہ دھیان بن جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چکر دے گا کسی کو کبھی, تو ذکر تو اس کے لیے, ذکر اس کے لیے. تو ہمارا ذکر جو ذکر قلبی ہے ذکر خفی ہے اس کا بھی مستقل حکم ہے. وقت رب کا فی نفسی کا تذرع وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغضب والآثار ولا تكن من الغافلین. اب اللہ تعالیٰ اس کا حکم اپنے رب کو کہاں یاد کرو اپنے دل کے اندر آجزی کے ساتھ سے ڈرتے ہوئے پکارے بغیر چپکے چپکے صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآنی علاج ایک یہ بھی ہے. یہی ہے نہیں کہہ رہا گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے خیر بندہ قتل مرات نہیں کہ وہ یہی ہے یہ بھی ہے. ہر چیز کو اپنے ہمیں فائدہ ہوا ہے اس طریقے سے اللہ کا شکر. ہمارے بڑوں نے اس کو آزمایا ہے اللہ کا شکر ہے ان کے تجربات کی بنا پر ہی کیا ہے شارٹ کٹ بھی ہے. ہمارے لمبے ٹوڑے وظیفے نہیں ہیں پہلے ہزاروں کے لاکھوں کے وظیفے کرتے تھے لوگ تھے ہمت والے کر جاتے تھے اب ہمت پست ہیں. اب کے زمانے کی مشغولیتوں کے اعتبار سے بھی طبیعتوں کی کم ہمتی کے اعتبار سے بھی یہ ایک بڑا آسان سا راستہ مل گیا ہے ایک شارٹ کٹ سا راستہ مل گیا ہے. تو ذکر قلبی مختصر ترین راستہ ہے اپنے اندر میں اس احسان کی صفت کو باقی کرنے کے لیے. اسم ربی کا وہ تبصر کے لیے ہی تبدیلا یہاں ہمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر تنہائی کے اندر. تو بھی تنہائی میں کچھ وقت مقرر کر کے بیٹھیں یہاں تم سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا ورنہ ذکر تو اپنا اپنا ہے. تبارک اسم ربی کا یہ مبارک نام جو ہے مبارک نام جو اللہ کا ہے امواج ہے اس کو دل پر نقش کر کے اور دل میں اس کی تکرار اللہ یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں سما جائے. یاد رہنے دیں پھر اس سے حیا آئے گی پھر اس سے پھر ضرورت نہیں ہوگی تنہائی میں گناہ کرنے کی پھر چکر دینے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے اللہ ہمیں اتار مارے مل جائے. یہ آنکھیں بند کرنا ایک وقت کی ضرورت ہے ورنہ کھلی آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کریں گے ابھی ہماری بہن غائب ہوں گی چونکہ عورت کا لفظ ہی عورت کیا ہے پردہ ہے مستورات کہتے ہیں مستور سوتے عورت بھی عورت ہے عورت کی آواز سے بھی پڑتا ہے. اللہ کرے بات آج سمجھ میں آ گئی بہت دور نکل گئے ہم ہمارے گھر تشریف سماتے حضرت 75 کی بات ہے مستورات ہمارے گھر والوں کی بات سنانی تھی دروازے کی بورڈ میں تو پہلی بات یہ فرمائی زمانے نے کہ ان کو مستورات کا معنی سمجھا دو نہیں پھر فرمایا آج کل مستورات نہیں بلکہ مکشوفات ہیں. تو عورت ہی ہوتی ہے یعنی عورت کو پھر دوسری بات یہ سمائی حضرت نہیں میں حضرت کے الفاظ کا مفہوم ادا کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھو کہ آپ کی جو قیمتی کی زیور ہوتی ہے اس کو کیسے رکھتے ہو ڈبیا میں ڈبیا کو ڈبے میں ڈبے کو صندوق میں صندوق اندر کسی سے چھپا کے رکھتے ہیں قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. اللہ نے عورت کو بھی قیمتی بنایا ہے اللہ کرے عورت اپنے اس مقام کو سمجھ لے. اس لیے ہمارے یہاں عورتوں کی بیعت بھی پردے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. باپ لوگ نہیں سنیں گے میں بھی نہیں سنوں گا ان کی آواز کیسے پیر سے کیا پڑتا ہے پیر سے بھی پڑتا ہے تو اب ہماری بیعت والی بہن متوجہ ہو جائیں بیعت کی ترتیب یہ ہوگی، پہلے خطبہ پڑھوں گا، خطبے کے بعد کچھ کلمات کہوں گا میں، پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں. اب چونکہ آپ کا ہمارا فاصلہ ہے، آپ اونچی بھی کہہ لیں گی تو یہاں آواز نہیں پہنچے گی، لیکن جب دروازے کی اوٹ میں بیعت کرتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اونچی نہ کہیں لیکن دہرائے کہ میرے بات ہو، میرے بات ہو. یا ساتھی پڑھنے کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں پر ان کلمات کے بعد پھر میں شجرا پڑھوں گا. شجرا کیا؟ سند ہے، یعنی اس سلسلہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہم تک یہ سارے بزرگوں کے نام ہیں شجرے میں. شجرا پڑھنے کے بعد پھر میں آپ سے توبہ پر عہد لوں گا تین دفعہ، اور آپ نے دل کی گہرائی سے وعدہ کرنا ہے کہ جی میرا وعدہ. پھر میں نسبت جو مجھ تک پہنچی ہے بزرگوں کے وسیلے سے میں آپ کو دوں گا، اور آپ نے دل کی گہرائی سے اس کو قبول کر لینا ہے. اب آپ اس سلسلے میں داخل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یہی ذکر کی ترتیب جو بتائی ہے، آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ دے کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ خوشنما حروف کے ساتھ، اور یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں، اللہ بھی مجھے یاد فرما رہی ہے، اور دل میں نور آ رہا ہے. تو تصور کے ساتھ اب دل میں تکرار کرتی ہے اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله،
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 لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه،
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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
نیک مسلمان خاتم است و جعفر است با یزید و سند و علی تاریس است یوسف است میدانی عرف و رکمون هم از علی دانیت نیمی سماس شمس خاور است شاہ کلال است و حاوز دین علا و دین علی خواجہ یعقوب و سکر ابن اللہ و فضل ایتا مرکت زاہد و درویش خواجہ حمدی باقی بحق احمد و آدم و نور و شیخ سعدی رحبت خواجہ یحییٰ استفان عبد الشکور عبد الرضا حضرت محمد صفحہ فقیح محمد رحمت برکت شمس الدین مولا شدا جانی خریداری غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوش تر کر. آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ غلام کے وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گی، دل کی گہرائی سے کہہ دیں جی میرا وعدہ. آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ غلام کے وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گی، آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ غلام کے وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گی. یہ سلسلہ جو اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا ہوا، اور ان سے پھر دوسرے اصحاب نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں سے مجھ تک پہنچا. میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا، آپ نے قبول کیا، دل کی گہرائی سے اسے قبول کر لیں. اب آپ سلسلے میں داخل ہو گئی ہیں. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا، آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جو اچھا لگے. اب اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہی، اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں اور دل میں ایک روشنی آ رہی ہے، اب دل سے اس کو پکاریں اللہ 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 اللہ. خوب محبت کے ساتھ اب ذکر کریں گے، سب ساتھ سیکھیں گے.
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے حال کو رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کے اثرات ہمارے دلوں سے جزائے فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی پاک بارگاہ میں انتہائی طور پر قبول فرما، اور اس بیٹھنے کو ہمارے دلوں کی کامل اصلاح کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کے صحیح شعور کو بیدار فرمانے کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کے صحیح ذوق کو بیدار فرمانے کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کو روحانی حیات عطا فرمانے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمانے کا ذریعہ بنا، اے اللہ جیسا ہمارے دلوں کو تو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عملی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کو ڈال دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں محبوب بنا دے، زندگی کے ہر ہر شعبے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہمارے لیے اثنا فرما، اے اللہ ہمیں پورا کا پورا دین محبوب بنا دے، دینی زندگی محبوب بنا دے، اور جس طرح تو چاہتا ہے ظاہری اور باقی طور پر پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دینی فضاؤں کو ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں اور پوری امت کے مسلمہ پھر سے زندہ فرما، اے اللہ دلوں کے اندر دین کی حقیقت اتار کے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اے اللہ امت مسلمہ میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس امت کے آپس کے انتشار خلفشار کو ختم فرما، اور جن گناہوں کی نحوست سے اس وقت ہم پر اور پوری امت مسلمہ پر یہ ہولناک اور بھیانک اور خطرناک قسم کے حالات آ رہے، اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو گناہوں کی پہچان کرا دے اور ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما، اور توبہ کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے واسعہ قسم کے اپنے قہر کے دروازوں کو بند فرما اور رحمت کے دروازوں کو مزید کشادہ فرما، اے اللہ جس لطف و کرم سے تو نے ہمیں تیری یاد کی توفیق عطا فرمائی، اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اسی لطف و کرم سے اس سے جو مقصود ہے اس کی حقیقت ہمارے دلوں کو کھول دے، اے اللہ تیری دائمی یاد کی توفیق عطا فرما، تیری یاد کی لذت سے آشنائی عطا فرما، اور تیرے غیر کے طاقت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اور موت سے پہلے پہلے ہماری کامل اصلاح فرما دے، ہمارا ظاہر بھی شریعت مطہرہ کے مطابق بنا، ہمارا باطن بھی شریعت مطہرہ کے مطابق بنا،
ہمارے باطن کو ذات سے زیادہ شاندار فرما، ہمارے نفسوں کی گندی خطر میں پاک فرما، یا اللہ میں صفات حمیدہ عطا فرما. جتنی خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگی تھی ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ہمیں پناہ عطا فرما. جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا متوقع ہے اور حاضرین مجلس کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.